أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ انبیاء ختم ہونے کے بعد اب سورہ حج شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ سورہ حج ہے. یہ سورہ حج مکی یا مدنی ہونے میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ سورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. اور جمہور مفسرین کا بھی قول یہی ہے کہ اس سورت کی جو آیات ہیں وہ ہر موقع پہ نازل ہوئی ہیں. مکی بھی ہیں مدنی بھی بعض آیات ہیں. بعض آیات اس کی مکی ہیں بعض آیات مدنی ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو یہی فرمایا ہے کہ اس کی بعض سور آیات وہ مدنی ہیں اور بعض آیات اس کی مکی ہیں. اس سورت کے عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ سورہ حج کی آیات کا نزول بعض آیتیں رات میں نازل ہوئیں بعض دن میں نازل ہوئیں بعض سفر میں نازل ہوئیں بعض قیام کے دوران نازل ہوئیں بعض مکہ میں ہوئیں بعض مدینہ میں ہوئیں بعض جنگ کی حالت میں ہوئیں جہاد کی حالت میں ہوئیں اور بعض صلح اور امن و امان کی حالت میں ہوئیں. بعض آیتوں کا حکم ایسا ہے کہ اس نے دوسری آیتوں کے حکم کا منسوخ کیا ہے اور بعض آیتیں اس کے خود منسوخ ہیں. بعض محکم ہیں بعض متشابہ ہیں. یعنی تمام چیزوں کا مجموعہ یہ سورہ حج کی آیات ہے. تو یہ عجائبات میں سے لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ سورہ حج کی آیات یہ در حقیقت تمام چیزوں کا مرکب ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں تم لوگ ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا جو قیامت کے وقت میں زلزلہ آئے گا، شیئن عظیم، وہ ایک بہت زبردست چیز ہوگی، کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. یہ زلزلہ کون سا ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوگا، جس کی آگے علامات آ رہی ہے کہ یہ ہوگا، یہ حالت ہوگی انسان کی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت آنے کے بعد اور قبر سے انسانوں کو اٹھائے جانے کے بعد پھر یہ زلزلہ ہوگا. اکثر حضرات مفسرین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک قیامت سے پہلے کا زلزلہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک قیامت آنے کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو زلزلہ آئے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ انبیاء کے اندر یہ بات آئی تھی کہ تین سوریں پھونکی جائیں گی. ایک سور ہوگی، جو سور پھونکیں گے فرشتے قیامت کے موقع پر، وہ ہوگی پہلی سور ہوگی جس کو سور فزع سے فرما دیں. سور فزع، سور کے معنی کیا ہوتے؟ پھونک مارنا. لیکن پھونک مارنے سے مراد ہماری جیسی پھونک مارنا نہیں، بلکہ وہ جو قیامت کی جو ایک سور پھونکی جائے گی، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ سور پھونکی جائے گی تو تمام انسان گھبرا اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا. ہر انسان کا دل گھبرا اٹھے گا کہ یہ کیا چیز تھی، ایسی آواز تو ہم نے کبھی پہلے نہ سنی، نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سنا. ہر انسان کا دل گھبرائے گا. پھر دوسری سور پھونکی جائے گی جس کو سور صعق سے تعبیر کیا. یہ سور وہ ہوگی کہ جس سور کے پھونکے جانے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. اور تیسری سور پھونکی جائے گی جس کو سور بعث کہا جاتا ہے، یعنی اس دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت وہ سور پھونکی جائے گی. تو پہلی سور سے دل گھبرا اٹھیں گے، دوسری سور سے قیامت واقع ہوگی، تیسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو انسان قبر سے اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے. اور دونوں قول ہیں کہ پہلی سور سے، جو سور فزع ہے جس میں دل گھبرائیں گے، اس سے پہلے بھی زلزلہ آئے گا. اور بازرات نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا اس وقت زلزلہ آئے گا. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں موقع پر الگ الگ زلزلہ آئے گا. جس زلزلے کی علامت یوں بیان فرمائے کہ ان زلزلہ الساعت شیئن عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت زبردست زلزلہ ہوگا، کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا. اس زلزلے کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ صفت بیان فرمائی ہے، کیفیت بیان فرمائی ہے اس قیامت کے زلزلے کی. فرمایا کہ وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ بھول جائے گی وہ عورت اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے، تو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میرا بچہ بھوکا تھا. بچے کی مثال قرآن کریم میں اس لیے دی کہ انسان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماں کی توجہ کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، معصوم ہے. تو دودھ پلانے والی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، وہ اس کو دودھ پلانے کو بھول جائیں گی، اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، دوسری صفت بیان فرمائی کہ اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا کہ جو حاملہ عورتیں ہوں گی، جو حمل سے ہوں گی، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا اس زلزلے سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کے دیکھو گے کہ جیسے لوگوں پر ایک نشہ طاری ہو گیا، حال سے بے حال جس کو ہم بولتے ہیں، کہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک نشے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، خوف و دہشت کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی. قرآن کریم نے فرمایا کہ وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، نظر آئیں گے جیسا کہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ خوف و دہشت سے ان کی یہ کیفیت ہوگی. ولیکن عذاب اللہ شدید، فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی سخت پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ جو آیات نازل ہوئی کلام پاک کی، یہ آیات نازل ہوئی اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، تو آپ نے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے صحابہ کرام، انہوں نے پوچھا، آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہو کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی صحیح جانتے ہیں کہ کب ہوگا، وہ کس دن میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، تو ایک حکم ہوگا 1000 میں سے 999 وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو صحابہ کرام سہم گئے کہ ہمارا کہاں سے نمبر آئے گا، وہ جو ایک جنتی ہوگا 1000 میں وہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام سہم گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈر گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا خوف کا وقت ہوگا، ایسی دہشت کا وقت ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام سہم گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ روایت ہم نے جب یاجوج ماجوج کا قصہ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے الفاظ پڑھے تھے، یا حدیث شریف پڑھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہوں گے، یا تو وہ ابلیس میں سے ہوں گے یا یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ایک جو آدمی ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت، اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو پہلے مر چکے وہ ہوں گے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ قیامت کا یہ زلزلے کے بارے میں تین قول ہیں کہ یہ قیامت کا زلزلہ کب آئے گا۔ پہلا قول یہ کہ قیامت سے پہلے آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے بعد آئے گا، زمین سے اٹھائے جانے کے بعد، دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں موقع کے اوپر الگ الگ آئے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی وہ بھی نہیں کہ دونوں موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ زلزلے کو نازل فرمائے۔ اب اگر یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آیا تب تو یہ آیات کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعات عما ارضعت، کہ ایسا خوف ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل سے جو عورتیں ہوں گی ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، انسان خوف و دہشت سے نشے کی حالت میں ہو جائے گا۔ تب تو بالکل واضح ہے کہ دنیا میں ہوگا، دنیا میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زلزلہ آیا دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد، قیامت کے بعد آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت دنیا میں اس حال میں مری تھی کہ وہ حمل سے تھی، تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور جو عورت دودھ پلانے کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی آخرت میں، اور اپنے بچے کے ساتھ وہ اٹھائی جائے گی، لیکن اس کو یہ ہوش نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو دونوں توجیہ ہیں حضرات فقہاء کرام محدثین مفسرین نے فرمائی ہیں ان آیات کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن پاک نے اسی بات کو سورہ زلزال میں بھی بیان فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین لرزے گی اس میں زلزلہ آئے گا، شدید قسم کا زلزلہ، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے تمام دفینے نکال باہر کرے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض لوگ وہ ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم, جو اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں, اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے, اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کریں گے, بعض وہ ہوں گے اللہ کی صفات کے بارے میں بحث کریں گے یا اس کے افعال کے بارے میں بحث کریں گے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا حکم کیوں دیا, یہ تو کرنا ممکن نہیں ہے, یہ حکم تو آج کل کے زمانے میں ہو نہیں سکتا, یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یہ طرح طرح کے آج لوگ باتیں کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ مطلب ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو ہر وقت بس اس کے ذہن پہ یہ بات سوار ہے کہ یہ جو احکامات ہیں شریعت کے یہ موجودہ زمانے میں پورے نہیں ہو سکتے. ایک بڑا طبقہ اسی بات پر بحث کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر. آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں, کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے بس سے باہر. ہر حکم انسان پورا کر سکتا ہے اگر پورا کرنا چاہے, لیکن اگر کسی کو پورا کرنا نہیں, اپنی مرضی چلانی ہے, تو وہ بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں. وہ طرح طرح کی ریشہ دوانیاں نکالتا ہے, طرح طرح کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے. اس کا مقصد کبھی عمل کرنا نہیں ہوتا, اس کا مقصد بحث کرنا ہوتا ہے. آپ دو طرح کے انسانوں کو دیکھیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پاک اور حدیث شریف کے بارے میں بحث کرتے رہیں گے, یہ حکم کیوں آیا, اس میں یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ موجودہ زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا, اس کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. ہر وقت ایک بحث کا, مباحثہ کا دروازہ کھلا ہے. آپ دیکھ, اور ایک وہ طبقہ ہے جو عمل کرتا ہے. عمل کرنے والا انسان کبھی آگے سے نہیں بولتا, وہ یہ سوال کرے گا کہ میں اس پر عمل کیسے کروں, وہ اس کی فکر میں لگتا ہے, میں اس پر عمل کیسے کروں, میں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا ڈھالوں کیسے, مجھے مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں, ان مشکلات سے میں کیسے نمٹوں, اس کو کیسے حل کروں, اس کے بارے میں پوچھتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے, وہ صرف بحث کرتے, عمل کے وقت میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور جو عمل کرتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے, عمل کرنے والے بحث نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ حکم ہے تو بس ٹھیک ہے, چلو آج سے اس کے مطابق زندگی گزارنی. کس طرح گزرے گی, اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس کو کس طرح کروں اپنے زندگی کے مطابق, یہ اللہ کی توفیق ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے حکموں میں جھگڑتے ہیں, وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. سرکش شیطان کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان آیات کا بھی شان نزول یہ ہے, یہ آیات نازل ہوئی نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. یہ بہت ہی جھگڑالو آدمی تھا, اور قرآن اللہ رب العزت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا, توہین آمیز باتیں کیا کرتا تھا. یوں کہتا تھا کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. قرآن پاک کو کہا کرتا تھا کہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں, پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور وہ یوں مذاق اڑایا کرتا تھا کہ قیامت کے جب آ جائے گی, اور یہ جو حکم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد, اس کا منکر تھا. اور وہ یوں کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور صرف اور وہ ایک انسان مر جائے اور قبر میں چلا گیا, کوئی کتنے سال پہلے مر گیا, کوئی کتنے ہزار سال پہلے مر گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے, یہ کیسے ہوگا. تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی, اگرچہ آیات نازل تو شخصی واقعے پر ہوئی. اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی اصول تفسیر کی عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی آیتیں کسی شخصی واقعے پر, ایک خاص واقعے پر نازل ہوتی ہیں, لیکن حکم اس کا تمام انسان بنی نوع انسان کے لیے ہوتا ہے. چونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو دوسرے لوگ بھی کیا کرتے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کا یہاں جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. جب ایک انسان کو عمل نہیں کرنا ہوتا اور اس کی طبیعت اس پر آمادہ ہوتی ہے کہ کوئی نقطے نکالے, تو پھر شیطان بھی اس کو نقطے سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بہانہ بنا لو, یہ بات کر لو، فلانی بات کر لو، یہ بہانے اس کی طرف سے آ رہے ہیں اب شیطان کی طرف سے، اور وہ بول رہا ہے. لیکن جب انسان عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اس کے پاس، وہ انسان نہیں، اس شیطان نہیں آتا اس کے پاس. آگے فرمایا کہ کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یذلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. کتب علیہ، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی یہ بات، جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیڑے نکالتا ہے، ریشہ دوانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، اللہ سے جھگڑتا ہے، انہ من تولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص، من تولہ، جو اس شیطان کا دوست ہوگا، فانہ یذلہ، وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ شیطان اس کو ایک دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. اب شیطان کے کہنے پر، شیطان کے بہکائے سکھلائے پر اللہ کے حکموں کا کے بارے میں بحث جھگڑنا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مذاق اڑا رہا ہے. تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ در حقیقت دوست کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. اب اس کو شیطان بہانے سکھلا رہا، اور ایک وقت آئے گا قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان اس کو نہ صرف کو گمراہ کرے گا بلکہ دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. آپ دیکھیے موجودہ زمانے میں اس کا بالکل ایک صاف منظر ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے. شریعت کے کتنے احکامات ہیں جن کے بارے میں لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر یہ رائزنی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن اور رسول کا حکم نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک مسئلہ تو نہیں ہے جس کی میں مثال دوں، لا تعداد مسائل ہیں جن کے بارے میں، جتنی اسلامی سزائیں ہیں. ایک تو غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو اڑائیں گے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں. وہ کریں تو ایک بات ہے، ان اسلامی، ان کو دیکھا دیکھی، آپ دیکھیے ہمارے ہاں کے کتنے مسلمان لوگ وہ ہیں جو اسلامی سزاؤں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اسلامی سزاؤں پر اعتراض ہے کہ صاحب ہاتھ کاٹنے کی سزا، سنسار کرنے کی سزا، رجم کرنے کی سزا، شراب پینے کی سزا، جو 80 کوڑے ہیں، چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنا ہے، یہ جو سزائیں ہیں اب ان کے اوپر مسلمان بھی دیکھ دیکھی اعتراض کر رہے ہیں. قرآن پاک کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے گواہیوں کے بارے میں، کہ ایک مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی، وہ دو، ایک مرد کے اگر عورت گواہی دے تو وہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے مقابلے میں گواہی دیں گے، قرآن و حدیث کا حکم ہے. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں اعتراض کرنے کے اوپر. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ یہی ہے، مَن یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پردے کے احکامات آئے، اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. یہ اللہ کے، یہ کس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکموں پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کے حکموں پر اعتراض ہے. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ مَن یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، ان پر لکھ دی گئی یہ بات کہ جو کوئی انسان ان کی پیروی کرے گا، ان کا دوست ہوگا شیطان کا، اس کو گمراہ بھی کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف بھی لے کر جائے گا. آج فیشن بن گیا شریعت کے حکم پر اعتراض کرنے کا، آج فیشن بن گیا اس بات کے اوپر کہ جو شریعت کا حکم ہو، جو قرآن اور حدیث کا حکم ہو، اس میں کچھ اپنی طرف سے شوشہ چھوڑ دو، یہ سوچے بغیر کہ کس کے مقابلے میں بات کی جا رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہم کس طریقے سے اس کے بارے میں رائے زنی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ رائے زنی کہاں لے کر جائے گی، کس تباہی کے دھانے پر لے کر جائے گی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر آپ دیکھیے انہی طریقوں سے کتنے طرح طرح کے مسائل آج ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا یا ایوہ الناس، فرمایا اللہ رب العزت نے، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک ہے، تم کو یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کریں گے. اور کافر یوں کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں، ہم اپنی قدرت کاملہ کا بارے میں یہ بتلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری قدرت کاملہ کیسی ہے کہ جو کوئی انسان اس پر یقین کرتا رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا پہلی مرتبہ, اس طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے, کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا خلقناکم من تراب, اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مرحلے بیان فرمائے کہ دیکھو کس طریقے سے انسان کی پیدائش کے مرحلے, یہ مرحلے کون پورے کرواتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پورے کر سکتا, کون کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے فانا خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب, مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا, پانی کے قطرے سے پیدا کیا, ثم من علقۃ, پھر وہ پانی کا قطرہ 40 دن کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے, ثم من مضغۃ, پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے, مخلقۃ وغیر مخلقہ, کسی کی تخلیق مکمل ہو چکی ہوتی ہے کسی بچے کی ماں کے پیٹ میں اور اس کی صحیح طریقے سے پیدائش ہو جاتی ہے, وغیر مخلقہ, اور کوئی بچہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوتی اور وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم تم کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ہم حمل ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں جس کو ہم چاہیں, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک مقررہ مدت تک کے لیے, ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تم کو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے تم انسان کو ہم بچہ بنا کر پیدا کرتے ہیں, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم لوگ اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, ومنکم من یتوفا, کوئی تو جوانی میں انتقال کر جاتا ہے, ومنکم من یتوفا الی ارذل العمر, اور کوئی انسان انتہائی بڑھاپے تک چلا جاتا ہے, لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, اور اتنے بڑھاپے کو جاتا ہے کہ ایک بات کے بعد اس کو دوسری بات یاد نہیں رہتی. یہ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے کہاں سے شروع کیا, مٹی سے لے کے موت تک, بڑھاپے تک. فرمایا کہ ہماری قدرت تو اتنی ہے کہ مٹی سے ہم نے انسان بنایا, اس کے پھر درجات بنائے کہ اس درجے میں انسان چلتا ہے. تو جو خدا اتنا قادر مطلق ہے, وہ خدا کیا تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ انا خلقناکم من تراب, کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اس کی تفصیل صحیح بخاری میں اس طریقے سے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے صادق الصدوق الامین, فرمایا کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے, جب حمل قرار پاتا ہے تو 40 دن تک وہ قطرہ پیٹ میں رہتا ہے ماں کے, پھر 40 دن کے بعد وہ منجمد خون بن جاتا ہے, پھر 40 ہی دن بعد وہ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. جب گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے 4 مہینے کے اندر, اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جب روح ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے, جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اس کے اندر اب روح ڈال دو بچے کے اندر, اب وہ جمع ہوا خون بن کر گوشت کا لوتھڑا بن گیا, اب اس کے اندر روح ڈال دو, ابھی تخلیق کے اعضاء اس کے اب بس ابھی مکمل ہی ہو رہے ہیں, گوشت کا لوتھڑا بنا ہے. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھوا دیتے ہیں. نمبر 1, اس کی عمر کتنی ہوگی, سانس کتنے ہوں گے, یہ متعین ہو گیا. ہم جو سانس لے رہے ہیں نکال رہے ہیں, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ ساری گنتی ہو رہی ہے, جیسے وہ کوئی گنتی کے لیے لگی ہوئی کوئی مشین ہوتی ہے, اس طریقے سے گنتی ہو رہی ہے کہ اس کے کتنے سانس آ گئے, کتنے چلے گئے, کتنے چلے گئے, کتنے آ گئے, جب مقدار پوری ہوگی وہیں رک جائے گی, وہ آ گئی موت اس کی. نمبر 1 کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, دوسرا اس کو رزق کتنا دیا جائے گا, کتنا رزق لے کر آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں بچے اگر ہوں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے, ایک کوئی آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں شادی کروں گا تو میں اپنی بیوی کا خرچہ چلاؤں گا کیسے. ہر ایک کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے, آپ کے ذمہ نہیں دے رکھی. جب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق خود ہی بڑھا دیتے, خود ہی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. یہ کوئی ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہوتا, بس دینے والا تو وہ ہے نا, ذریعے اس نے بنانے ہیں, ذریعے وہ بناتا ہے. ہر آنے والی روح اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتی, ہر آنے والی روح اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتی. یہ جس مدرسے میں ہمارا آپ بیٹھے ہیں, یہاں پر ماشاءاللہ چند سو طلبہ ہیں ہمارے دارالعلوم کورنگی میں, ماشاءاللہ اس وقت 6,000 سے 7,000 طلبہ طالبات پڑھتے ہیں, 2,500 کے 3,000 کے قریب طلبہ وہ ہیں ہمارے ہاں جن جو 24 گھنٹے ہمارے ہاں رہتے ہیں, جن کے کھانا پینا علاج معالجہ کتابیں میڈیکل ہر چیز ان کا ہمارا دارالعلوم الحمدللہ اس کا پورا کرتا ہے. 3,000 طلبہ ہوں گے, دن کے وقت میں 4,000 طلبہ کو کھانا دیا جاتا ہے. آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی 100 یا 50 آدمیوں کی تقریب ہوتی ہے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. جب گھر میں دعوت کی لمبی چوڑی شادی کی دعوت نہیں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کئی 100 آدمی, چھوٹی دعوت ہے 50, 100, 60 آدمی, 100 آدمیوں کی دعوت ہوگی, کتنے دن سے ہم پریشان ہوتے ہیں کبھی کہاں بٹھائیں گے, کہاں کھلائیں گے, کہاں سے کھانا بنوائیں گے, کس طرح ہوگا, کیا ہوگا. مرد بھی پریشان, عورتیں بھی پریشان. یہاں 3,000 انسان کھانا کھا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں کس طرح ہو رہا. ہم چاہے کوئی کہے کہ ہمارا کمال ہے, اس کا کمال ہے, کسی کا کمال ہے, کمال اللہ کا. کہاں سے رزق آتا ہے, کس طرح دیتا ہے, کس طرح وہ کھانا پکتا ہے, کس طرح کھاتے ہیں لوگ, سب مطمئن ہیں, سب خوش ہیں, سب اطمینان سے ہیں, سب صحت سے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ اس کو کیا کہو گے کہ کہاں سے آیا, کہ جتنے طلبہ آ رہے ہیں اپنا رزق اپنے ساتھ لا رہے ہیں. بات یہ ہے وہ رزق اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں, کوئی رزق نہیں دیتا, رزق اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے. حضرت یہ واقعات دو روایت میں آتا ہے, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر آئے, بیٹا چھوٹا گود کا لے کر آئے. حکم ہوا ملک شام سے کہ مکہ مکرمہ پہنچو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے, کوئی آبادی نہیں, کچھ نہیں, چٹیل میدان, چھوٹا سا ناشتے دان میں کچھ کھجوریں, کچھ کھانے پینے کا چھوٹا موٹا سا سامان تھا رکھا. رکھتے ہی حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑو اور شام واپس آ جاؤ. یہاں کیسے چھوڑیں بھائی, چٹیل میدان, کوئی آبادی نہیں, کوئی بستی نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, کوئی چھت نہیں. حکم آ گیا کہ بچوں کو چھوڑ کر ملک شام آ جائے, بیوی بچے کو چھوڑ کر. وہ اللہ کے نبی تھے, پلٹ کر نہیں دیکھا, بس دیکھا کہ جا رہے ہیں, ان کی اہلیہ نے آواز دی, پلٹ کے نہیں دیکھا, پھر آواز دی, پلٹ کے نہیں دیکھا. ان کے اہلیہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کا کوئی حکم آ گیا, انہوں نے کہا, پلٹ کر کہا کہ ہاں آ گیا. جس وقت وہ نظروں سے اوجھل ہوئے اپنے بیوی بچوں سے, دل میں یہ خیال آیا کہ ان کے کھانے کا کیا ہوگا, کیسے کھائیں گے, کیسے زندہ رہیں گے. جب یہ دل میں خیال آیا, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو یہ سامنے چٹان ہے, اس چٹان کے اوپر تم اپنا ایک پتھر مارو. حکم خداوندی کے تحت انہوں نے پتھر مارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو اندر سے ایک اور چٹان نکل آئی. فرمایا کہ اس کو بھی پتھر مارو, اس کو پتھر مارا تو دوسری چٹان نکل آئی. فرمایا کہ اس کو بھی پتھر مارو, اس کو پتھر مارا تو وہ بھی ٹوٹ گئی چٹان, اور اندر سے تیسری چٹان ٹوٹنے کے بعد اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا, ایک جانور بیٹھا ہوا تھا, اس کے منہ میں پتے تھے, وہ پتے کھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو خدا کسی جاندار کو 3 چٹانوں کے اندر رزق دے سکتا ہے, وہ خدا اپنے محبوب اور اپنے خلیل کے بچوں کے لیے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا. تو بات یہی ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے, انسان کی نہیں. تو دوسری چیز فرشتے فرماتے ہیں, تو فرمایا کہ جب فرشتے کو اللہ تعالیٰ لکھواتے چوتھے مہینے میں جب بچہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں, تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں چار چیزیں لکھ لو. کون سی چار چیزیں ہوگی؟ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, رزق کتنا ملے گا, تیسرے یہ کیا کیا عمل کرے گا, اور چوتھا یہ کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. یہاں میں ایک بات کی مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کیا عمل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اب مجبور ہو گیا عمل کرنے کے اوپر. آدمی یہ سوچتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اچھا عمل کروں گا یا برا عمل کروں گا, اب تو میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں, تو لہٰذا میں تو بے قصور ہوں, تو مجھ کو گناہ کس بات کا اور ثواب کس بات کا, سزا کس بات کی. تو یاد رکھیے, لکھنا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کیا عمل کرے گا اللہ کے اپنے علم کی وجہ سے ہے, بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سب اپنے گھر میں رہتے ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کے معمول کا پتہ ہے کہ بچے صبح کو اٹھیں گے, وہ اسکول ناشتہ کریں گے, اسکول جائیں گے, واپس آئیں گے, یہ کریں گے, کھانا کھائیں گے, سوئیں گے, پھر اس کے بعد پڑھیں گے, یہ سارے دن کا معمول سب گھر میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں. یہ بتانا کیا ہے؟ یہ اپنا علم ہے نا ہمارا, ہمارے علم کی وجہ سے وہ بچے مجبور نہیں ہو رہے, بلکہ بچے تو اپنے روٹین میں اپنا کام کر رہے ہیں, گھر والے سب اپنے روٹین میں اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کے روٹین کا علم ہے, ہمارے علم سے وہ بچے مجبور نہیں ہوئے. یہی یہ بات, ہمارا جو علم ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ وہ ایک اندازوں پر مبنی ہوتا ہے, اس میں غلطی کا امکان ہے, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, تخمینے بھی ہوتے ہیں. اللہ کا علم جو ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں. اللہ تعالیٰ جو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کرے گا, کرے گا بندہ اپنے اختیار سے. اللہ نے بندے کو مختار بنایا, اختیار والا بنایا, لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کرے گا کیا. یہ جس کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے روٹین بتا سکتے ہیں صبح سے شام تک کے, کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن کروا آپ نہیں رہے, کروا اپنے اختیار سے رہا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا کہ یہ نیک ہوگا یہ برا ہوگا, یہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا, کہ اللہ کا علم علم ازلی ہے, علم ابدی ہے, ایک پتھر کا, ایک ایک چیز کا, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر کا علم اللہ کے پاس ہے, ہر بڑی چھوٹی چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. تو انسان یہ عمل کرے گا اپنے اختیار سے, اور جزا اور سزا اللہ نے اختیار سے کام کرنے والے عمل پر رکھی ہے. جو کام اختیار میں نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی جزا سزا بھی نہیں. بیماری میں کوئی اختیار نہیں, انسان کا انسان بیمار ہو گیا, اب نمازیں نہیں پڑھی جا رہی بیماری کی وجہ سے, اس پر کوئی باس پرس نہیں, کیونکہ بیماری آپ کے اختیار میں نہیں, شفا آپ کے اختیار میں نہیں. کوئی معذور ہو گیا, کوئی خدا نخواستہ مجنون ہو گیا, اب وہاں جو ہے اس پر کوئی جزا و سزا نہیں ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو پابندیاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا وہاں ہے جہاں انسان اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہو. تو فرمایا کہ انا خلقناکم, پھر ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مخلقتن, یہ جو فرمایا کہ انا خلقناکم من تراب, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر ہم نے ایک قطرہ نطفہ بنایا, پھر علقہ بنایا جمع ہوا خون, پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا, مخلقتن وغیرہ مخلقہ. مخلقہ کی تفسیر جو آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب نطفے پہ کئی دور گزرنے کے بعد جب وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر معمور ہے, وہ اللہ تعالی سے دریافت کرتا ہے کہ یا ربی مخلقہ اور غیر مخلقہ, اے اللہ آپ مجھ کو حکم دیجئے کہ اس کو میں مکمل انسان بناؤں یا مکمل نہ بناؤں اس بچے کو جب ہی چوتھے مہینے میں. اب اللہ سے وہ اجازت مانگ رہے ہیں فرشتے, اللہ تعالی کی طرف سے اگر یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ, اس کی تکمیل پیدائش کی تکمیل نہیں ہوگی, تو وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ غیر مخلق ہے, اس کی تکمیل پوری نہیں ہوگی. تب فرشتے اس کے اندر روح بھی نہیں ڈالتے, یا روح ڈالتے ہیں تو وہ حمل ثابت ہو جائے گا. تو آگے تخلیق کے جو دیگر مراحل ہیں اس مراحل کے اندر وہ حمل جاتا نہیں. اور پھر یہ فرشتے جب اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ مخلقہ ہے, یعنی اس کی پیدائش ہوگی, تو پھر فرشتے سوال کرتے کہ یا اللہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو کیا بنانا ہے، لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی بنانی ہے، نیکبخت بنانا ہے یا بدبخت بنانا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا عمل کیسا ہوگا، اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں اس کی موت واقع ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں کو بتلا دی جاتی ہیں. موت کہاں آئے گی، کس زمین میں دفن کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ جب انسان کا نطفہ کو اللہ تعالیٰ پیدا، جب وہ حمل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کو مخلقہ کہتے ہیں، اور جس کا ضائع ہونا مقدر ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیر مخلقہ فرمایا. اور بعض ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جو بچہ کامل اعضاء والا ہوتا ہے وہ مخلقہ ہے، جس کی تخلیق کا عمل پورا ہو گیا. جس بچے کی نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا کہ جو بچہ معذور پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق کا عمل پورا نہیں ہوتا ہے. جیسے بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کی تخلیق کا عمل پورا نہیں ہوتا، معذوری کے مراحل آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا. تو اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. قرآن کریم کے آگے آتا نہیں، آگے آیت آ رہی جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو ہم نے پڑھی کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں وہ ٹھہراتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ارحام رحم کی جمع ہے، نقر کے معنی آتے ہیں ٹھہرا دینا، اور ہم ٹھہراتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں مَا نَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں. لڑکا ہو ہم نے لڑکے کو کہا کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہے تو ہم نے کہا کہ لڑکی ہوگی. یہاں انسان بے بس ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں کہ کس کے ہاں لڑکا ہونا ہے، کس کے ہاں لڑکی ہونی ہے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. انسان صرف دعا مانگ سکتا ہے، جس کے ہاں لڑکیاں ہیں وہ دعا مانگے گا کہ اللہ میرے ہاں لڑکا ہو جائے، لڑکے والے دعا مانگے اللہ تعالیٰ میرے ہاں لڑکی ہو جائے. لیکن فیصلہ کس کا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، انسان بے بس، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں. اب دیکھو بعض لوگ اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب اس طریقے سے لڑکا ہوتا ہے، اس طریقے سے لڑکی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو بہت برا سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی پاس صورت میں اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بیٹیاں تھیں، آپ بتائیے کتنی بیٹیاں تھیں. بیٹے جو تھے وہ تو انتقال کر گئے تھے، چار بیٹیاں تھیں. اب بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، آپ کا جو وقت گزرا وہ بیٹیوں کے ساتھ گزرا، تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے. انسان کا نہ یہاں بس چلتا ہے نہ یہاں انسان کا اختیار چلتا، اور جو فیصلہ ہو اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہے. اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھو اگر لڑکا ہو، اور قرآن حدیث سے مسنون دعا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسے بچے سے ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا بیٹے کی پیدائش سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر وبال بن جائے، مصیبت بن جائے. اب اگر بگڑا ہوا لڑکا ہو وہ بھی تو انسان کے لیے مصیبت ہے، اور اگر لڑکی ہو اور وہ بگڑی ہوئی ہو تو وہ بھی انسان کے لیے مصیبت ہے، اور اگر وہ متیو فرما بردار ہو تو بیٹیاں بھی انسان کے لیے رحمت ہیں، اور متیو فرما بردار بیٹا ہو تو وہ بھی انسان کے لیے رحمت ہے، سبھی رحمت ہے. تو خرابی ہوگی تو دونوں میں ہوگی، خرابی نہیں ہوگی تو دونوں میں نہیں ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو جو پیدا فرماتے ہیں وہ انسان کے لیے قوت بازو بن جاتے ہیں، دونوں ہی اللہ کی رحمت ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہے مخلق اور غیر مخلق کی تفسیر. ثم لتبلغوا اشدکم، فرمایا کہ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچا، پیدا ہو گیا، اب چھوٹا بچہ ہے، اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، ہر چیز میں ماں باپ کو پکارتا، بڑا ہوا اب جوان ہو گیا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ جوان ہو گیا. جوان ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی، بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کی روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتے ہیں، کسی کی روح بچپن میں تین مرحلے بیان فرمائے روح قبض کرنے کے. ایک تو وہ بچہ ہے جو کہ مکمل ہی نہ ہوا, مکمل ہونے کے بعد بچپن کی حالت میں انتقال کر گیا, جوانی کی حالت میں انتقال کر گیا, اچھڑ عمری میں بڑھاپے میں انتقال کر گیا. کوئی وہ ہوتا ہے جو انتہائی عمر کو پہنچتا ہے, بوڑھا ہو گیا, اور بوڑھا ہونے کے بعد بھی اس کی انتہائی عمر کو پہنچ گیا, بالکل بوڑھا ہو گیا, جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, بعض تو وہ ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں, وَمِنْكُمْ بعض وہ ہوتے ہیں مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, جو بالکل انتہائی بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں. اس بڑھاپے کی کیفیت یہ بیان فرمائی, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ کچھ سمجھنے کے بعد کچھ نہ سمجھے, یعنی ایک بات ابھی سمجھی تھوڑی دیر بعد پھر بھول گیا, کوئی بات ابھی سنی پھر بھول گیا, گھر سے نکلے تو گھر کا راستہ بھول گیا, جیسا بہت عمر رسیدہ انسانوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے جس میں انسان کی یہ کیفیت ہو جائے, افضل عمر کی کیفیت, کہ ایک بات بولی دوسری بات بھول گیا, گھر سے نکلا راستہ بھول گیا, ابھی ایک بات ایک چیز کو دیکھا اس کے بعد اس کو بھول گیا. نسائی میں سنن نسائی میں یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بہت مانگتے تھے. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر, کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کنجوسی سے, بخل سے, واعوذ بک من الجبن, اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے بزدلی سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عمر میں جانے سے جو انتہائی بڑھاپے کی ہو, جس کی کیفیت یہ بیان فرمائی قرآن کریم میں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا, دنیا کے اندر فتنوں سے, آزمائشوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَعَذَابِ الْقَبْرِ, اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ لمبی حدیث ہے, اور اس کے بارے میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ سند کے اعتبار سے زیادہ قوی حدیث نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ھذا حدیث غریب جدا وفیہ نکارۃ شدیدہ, لیکن اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی لکھا ہے, اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معرفت القرآن میں بھی لکھا ہے, اسی سے میں دیکھ کر یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن یاد رکھنے کی حدیث شریف ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, کہ رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب نیک عمل کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھ لیا, دعائیں یاد کر لی, بچہ معصوم ہے, لیکن جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا عمل والدین کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے, اس لیے کہ والدین کی تربیت سے تو سیکھتا ہے. اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے, کیوں؟ اس لیے کہ بچہ غیر مکلف ہے, احکام شریعت کا پابند نہیں. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے, اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت پہنچائیں. جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں, جنون سے, پاگلپن سے, جزام سے, اور برس سے. جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں. جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی, جب ایک آدمی بڑھاپے میں ہوتا ہے تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, سڑک پہ بھی ہوگا جان نہ پہچان لیکن اس کا سب خیال کریں گے, ہے نا جی. عمر جب زیادہ ہوتی ہے, جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کا حق دے دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں. اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے. یہ روایت ہے جو فرمائی یہاں پر. آگے فرمایا کہ وتر الارض حامدتن اور آپ دیکھیں گے زمین کو حامدتن کہ وہ زمین جو ہے خراب پڑی ہوئی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں. ایک قدرت تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بیان فرمائی کہ دیکھو نا ہم نے انسانوں کو کیسا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے. فرمایا کہ وتر الارض حامدہ کہ زمین کو دیکھو گے کہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے, نہ کوئی سبزہ ہے نہ کچھ ہے. فاذا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت اوپر سے جب پانی اللہ تعالیٰ فرماتے انزلنا جب ہم اتارتے ہیں اس زمین کے اوپر پانی کو اهتزت تو وہ زمین تازہ ہو جاتی ہے. وربت اور اس کے اندر سبزہ ابھرنے لگتا ہے. وانبتت من کل زوج بہیج اور ہر قسم کی رونق کی چیز اس کے اندر اگنے لگتی ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق یہ علامت اس بات کی ہے کہ بے شک اللہ وہ حق ہے. وانه یحیی الموتى اور وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وانه علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. جو اللہ مٹی سے پانی کے ایک قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں سے بے آب و گیاہ زمین کے اندر سبزہ پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا. یہاں لا کر بات پوری فرمائی اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ مردوں وہ اللہ وہ ہے یحیی الموتا تو مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا اس قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ تعالی اٹھائیں گے دوبارہ زندہ کریں گے من ان لوگوں کو فِي الْقُبُورِ جو قبروں کے اندر ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فرمایا کہ لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, جس کی میں نے تفصیل پہلے عرض کی کہ اللہ کی آیات میں ریشہ دوانیاں کرنا, اس کو حکموں کو نہ ماننا, اس کے حکموں میں بحث کرنا, اپنی رائے چلانا, اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ لوگوں میں بعض وہ لوگ بھی ہیں من یجادل فی اللہ جو اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ولا بغیر علم ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا, ولا ہدن ہدایت بھی نہیں ہوتی, ولا کتاب منیر اور نہ اس کے ان کے پاس دلیل کے طور پر کوئی اور روشن کتاب ہوتی ہے. ثانیہ عطفی لیوزل عن سبیل اللہ وہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو در حقیقت ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بحث کرتے ہیں. ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بے راہ رو کر دیں گے. اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں سخت عذاب ہے, رسوائی ہے. وَنُزِيقُهُ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو چکھائیں گے روز قیامت میں آگ کا مزہ, آگ کا عذاب. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. ثانیہ عطفہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں, اللہ کی آیات میں اس لیے جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکائیں اللہ کے راستے سے. ان کے لیے فرماتے جو لوگوں کو اللہ کے راستوں سے بہکانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے انسانوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم ان کو قیامت کے دن آگ کا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک یہ اس وجہ سے ہے کہ جو عمل انہوں نے اللہ کے پاس آگے بھیجا وہ اچھا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا عمل اچھا نہیں تھا اور وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اتنا سخت عذاب دیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں نے ان کو عذاب دیا تو اس عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہم ظالم نہیں, بلکہ ان کے اپنے کرتوت ہیں, ان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے, ان کو اپنے کرتوتوں کو اور اپنے عذاب کا کی سزا ملے گی. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگ لیجیے میری دعا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيره كبيره گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم نازل فرما, اپنا فضل نازل فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, حدیث شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں جو بھی کسی کی بھی جو بھی ہیں سب کو یا اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما, سب کی تکلیفوں کو ختم فرما, تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.